الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو مختصر آیات میں نے تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالی بات کو صحیح طور پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ گزشتہ اتوار کو اعلان ہو گیا تھا کہ مولانا زبیر اشرف صاحب غالباً سفر پر گئے ہوئے ہیں، اس لیے تشریف نہیں لائے. بہرحال حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرما دیں جو میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے. ان آیت مبارکہ میں ایک مرض بیان کیا گیا ہے جو ہم سب میں ہے، اور دوسری آیت میں اس مرض کا علاج بتایا گیا ہے. بیماری چاہے جو بھی ہو، اگر تشخیص درست ہو جائے تو علاج آسان ہو جاتا ہے، ورنہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری اگر اس کی تشخیص صحیح نہ ہو تو بعض اوقات بڑی بیماری بن جاتی ہے. اللہ رب العزت نے، جو علام الغیوب ہیں، ہمیں بھی جانتے ہیں، ہماری بیماریوں کو بھی جانتے ہیں اور ان بیماریوں کا علاج بھی جانتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری بیماری یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر. یعنی سب سے بڑی بیماری ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اسی لیے صبح سے لے کے شام تک شب و روز ہماری اس فکر میں گزرتے ہیں کہ دنیا ہماری کیسے بہتر ہو سکتی ہے. اس کے لیے ہم صبح سے لے کر شام تک دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری دنیا اچھی ہو جائے. کسی کے پاس کار نہیں ہے تو کار آ جائے، اور بینک بیلنس نہیں ہے تو وہ بڑھ جائے، اس کے وہ بھی آ جائے، کوٹھی نہیں ہے تو وہ بھی آ جائے، اور دنیا کی جو مراعات رعایات اس کو مل سکتی ہیں وہ کس طرح سے اسے حاصل ہو سکتی ہیں، اس فکر میں ہم سب رہتے ہیں. اور اس کے لیے پھر حلال و حرام، اس کی تمیز ختم، کہ کسی طرح سے بھی آئے، جائز طریقے سے آئے، ناجائز طریقے سے آئے، اللہ کو راضی کر کے آئے، ناراض کر کے آئے، اللہ کے احکام کو توڑ کر وہ چیز ملے یا ویسے ہی مل جائے، کسی بھی طریقے سے مقصد یہ ہے کہ دنیا حاصل ہو. تو یہ تو بیماری ہے، اور اس بیماری میں ہم سب مبتلا ہیں، الا ماشاء اللہ کہ اس دنیا کی زندگی کو ہم ترجیح دیتے ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی سے پوچھیں تو وہ اپنی آخرت بنانے کے بجائے دنیا بنانے کو بتائے گا کہ بھئی میری یہ پرابلمس ہیں، یہ مشکلات ہیں، اور دنیا مجھے نہیں مل رہی، میرے پاس نوکری نہیں ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. ایک فہرست ہے لمبی جو وہ آپ کو گنوا دے گا کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے جو کچھ مجھے چاہیے وہ مجھے ملنا چاہیے. اس کے لیے ساری تک دو ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے ملک کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہیں جو ساری زندگی باہر گزارتے ہیں، کبھی ممکن ہے 10-5 سال میں، 20 سال میں کوئی ایک آدھ دفعہ آ گئے، بس وہی ان کا آنا ہوا، ورنہ مر بھی وہیں جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے بدتر حالات ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ سب اس لیے ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو ہم نے ترجیح دی ہوئی ہے آخرت کے مقابلے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہماری اس بیماری کا ذکر فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو چیز جس کو ترجیح دینی چاہیے تھی اس کو ہم ترجیح نہیں دیتے اور وہ آخرت ہے. بل آخرت خیروں وابقا، حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی خوشی کامل نہیں، دنیا کی کوئی خوشی باقی رہنے والی نہیں، اور آخرت کی جو بھی خوشی ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی اور کامل ہوگی، باقی رہنے والی ہوگی. تو آخرت کی خوشی کامل بھی ہوگی اور باقی رہنے والی بھی ہوگی. دنیا کی خوشیاں کامل بھی نہیں ہیں. آج اگر کسی کو کوئی خوشی حاصل ہے تو یہ بتائیے کیا وہ ہمیشہ خوشی باقی رہے گی؟ آج کسی کے آنے سے ہم خوش ہیں، آج کچھ ہمیں مال مل گیا اس کی خوشی ہے، کسی اور وجہ سے ہم خوش ہیں، کسی کے یہاں ولادت ہو گئی تو خوش ہے، کسی کی شادی ہے تو خوش ہے، لیکن کیا یہ خوشی باقی رہے گی ہمیشہ؟ کچھ دن کے بعد ہم سنتے ہیں کہ صاحب وہ جو بچہ ہوا تھا وہ مر گیا، خوشی ختم ہو گئی. سنا تھا کہ جس کی شادی ہوئی صاحب وہ بیمار پڑ گیا، یا اس کی بیوی مر گئی، خوشی نامکمل بھی ہے، ختم بھی ہونے والی ہے. تو اس لیے جو خوشی حاصل ہے اس خوشی کا باقی رہنا ضروری نہیں، بلکہ ہر خوشی ناقص ہے ہماری. اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جو عالم بنائے ہیں وہ تین عالم ہیں. اپنے بزرگوں سے جو بات سنی وہ میں عرض کر دیتا ہوں. ایک عالم تو وہ ہے کہ جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، جہاں غم نام کی کوئی چیز نہیں، جہاں کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، صبح سے لے کر شام تک رات دن کی زندگی خوشیوں میں بسر ہوگی، جہاں کی خوشی بھی دائمی، جہاں کی نعمتیں بھی دائمی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جگہ، اور وہ فقط جنت، وہ عالم جنت کہ جہاں کی خوشیاں ہمیشہ کی ہوں گی. اور اسے فرمایا کہ ایک عالم وہ ہے کہ جہاں غمی غم، جہاں خوشی کا کوئی نام و نشان نہیں، جہاں پر پریشانی ہی پریشانی، جہاں فکرات ہی فکرات، پریشانی ہی اور پریشانی. فرمایا کہ وہ عالم دوزخ ہے. تو جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی وہ تو عالم جنت، اور جہاں غم ہی غم ہوں گے، فکرات ہی فکرات ہوں گے، پریشانیاں ہی پریشان ہوں گی، وہ عالم دوزخ ہے. اب ایک عالم رہ جاتا ہے کہ جہاں خوشیاں بھی ہوں غم بھی ہوں، اور وہ عالم دنیا ہے. یہاں غم بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشیاں بھی ہیں، دونوں چیزیں. تو کبھی خوشیاں ملیں گی، کبھی غم ملے گا. لیکن کسی نے کہا نا کہ حیات دروزے کا کیا عیش و غم، دو دن کی زندگی کا جو عیش ہے وہ بھی کوئی عیش ہے؟ آدمی ایسے عیش کا متلاشی ہو کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہو، کبھی ختم نہ ہونے والا ہو، تو وہ عیش تو عیش کہلاتا ہے. لیکن یہ دنیا کی دو روزہ زندگی کا عیش و غم کیا ہے؟ یہاں کا غم بھی غم نہیں ہے، یہاں کا غم کیا غم ہے بتائیے آخرت کے مقابلے میں؟ خدا نہ کرے اگر آخرت کا غم لگ گیا یا آخرت کی پریشانی ہو آ گئی، تو پھر وہ غم تو وہ ہے، وہ کہلائے گا غم کہ جو کبھی ختم پھر نہیں ہوگا. اس لیے دنیا میں اگر کوئی غم زدہ بھی ہے تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ غم زدہ رہے. ممکن ہے کہ آج غم زدہ ہے، کل خوشیاں نصیب ہو جائیں. اور اگر کوئی آج جس کو خوشیاں نصیب ہو رہی ہیں، ممکن ہے کہ کل غم زدہ ہو جائے. تو اس لیے یہاں کا نہ غم غم ہے اور نہ یہاں کی خوشی خوشی ہے. اصل میں عیش آخرت کا، اسی لیے کسی نے کہا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ اللہ عیش تو بس آخرت کا ہی عیش ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. وہاں کی خوشیاں کبھی زائل ہونے والی نہیں ہیں، وہاں پر جو اللہ تعالی نعمت عطا فرمائیں گے انہیں کبھی زوال نہیں. تو اس لیے علاج یہ بتایا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، باقی رہنے والا گھر ہے، تم اس پر دنیا کو ترجیح دیتے ہو. اگر تم آخرت کو ترجیح دو دنیا کے مقابلے میں تو تمہارا علاج ہو جائے گا. تو گویا اللہ نے بیماری بھی بتلا دی، اس کا علاج بھی بتا دیا. دیکھیے حضرت بہلول دانا ایک بزرگ گزرے ہیں، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. ایک دفعہ ہارون رشید کے پاس آئے، ان کے پاس آیا کرتے تھے وہ. ہارون رشید ان سے کبھی کبھی مذاق بھی کیا کرتے تھے. ایک دن جب بہلول دانا تشریف لائے تو ہاتھ میں چھڑی بھی تھی، تو ان سے اول مذاق کرتے رہے، بعد میں فرمایا کہ بھائی بہلول بات یہ ہے کہ یہ ہاتھ میں چھڑی ہارون رشید کی تھی. انہوں نے ہارون رشید نے کہا کہ بہلول یہ چھڑی تم ہماری امانتا رکھ لو. ہارون رشید کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور انہوں نے بہلول سے کہا کہ یہ امانتا رکھ لو، اگر دنیا میں تمہیں تم سے زیادہ کوئی بیوقوف ملے کبھی تو یہ چھڑی اس کو دے دینا. مطلب بہر الدار نے چھڑی لے کر رکھ لی. دن گزرتے چلے گئے, سالوں سال گزر گئے. ایک وقت ایسا آیا کہ پتا چلا کہ ہارون رشید بیمار ہو گئے, اور ایسے بیمار ہوا کہ بستر سے لگ گئے. اب یہ عیادت کے لیے آئے تو چونکہ بادشاہ نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ یہ جب بھی آیا کریں انہیں روکا مت کرو, آنے دیا کرو. یہ بادشاہ یہ تو سمجھتا تھا کہ آدمی جو ہے وہ اللہ والے ہیں, لیکن ساتھ میں چونکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح تھی اس لیے آخرت کی وہ فکر نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی. بہرحال وہ آ گئے, عیادت کی, امیر المومنین کیا حال ہے, کیسی طبیعت ہے. کہا کہ میاں کیا حال پوچھتے ہو, بس اب تو آخرت کی تیاری ہے, سفر درپیش ہے بڑا لمبا. اچھا تو کتنے عرصے کا سفر ہے, کب واپس تشریف لائیں گے؟ کہنے لگا میاں تم پھر وہی اپنی بیوقوفوں والی باتیں شروع کر دی تم نے, وہاں سے کوئی جا کر آیا کرتا ہے؟ یہ سفر تو ایسا ہے کہ جہاں سے کبھی واپسی نہیں ہوتی. کہا تو اچھا پھر آپ نے کچھ لوگوں کو وہاں بھیج دیا تاکہ آپ کی کوئی چھولداری وغیرہ وہاں نصب کر دے, کوئی خیمہ آپ کا نصب کر دے, کوئی آپ کے لیے وہاں بزے و زینت کا سامان اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے کچھ سامان کر دے. تو پھر ان کو کہا کہ تم بہت بیوقوف آدمی ہو اور تم نے جو ہے وہ پھر وہی سوالات کرنے شروع کر دیا. میاں وہاں پر کوئی چھولداری نصب نہیں ہوتی, وہاں کسی کو پہلے سے ہم نہیں بھیج سکتے کہ ہمارے لیے تم جو ہے وہ سب ٹھیک ٹھاک کر کے آ جاؤ, وہ تو بس یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال لے کر جائے گا. تو بہر الدانا وہ چھڑی بھی لے کر آئے تھے, کہا کہ بادشاہ سلامت یہ چھڑی آپ کی امانت ہے, میرے پاس تھی, مجھے آپ سے زیادہ بیوقوف آدمی کوئی اب تک نہیں ملا, یہ چھڑی آپ ہی رکھ لیجیے. جب آپ کو پتا ہے کہ اتنا لمبا سفر درپیش ہے تو وہاں کے لیے آپ نے کیا تیاری کر رکھی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہمیں معلوم بھی ہے کہ اتنا لمبا سفر ہمیں کرنا ہے اس کے لیے کوئی تیاری ہوتی, کوئی فکر کی جاتی. تو ہارون رشید رو پڑے اور کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم تو تمہیں پاگل اور بیوقوف کہتے رہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم تو دانا اور عقل مند ہو, ہم ہی بیوقوف کہ اپنی اسی دنیا میں مگن رہے اور ہم نے اپنی آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ہارون رشید کی بات نہیں ہے, ہم سبھی اپنے غریبانوں میں جھانکیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رکھی ہے آخرت کے مقابلے میں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں. آج دنیا آپ دیکھ لیجئے کن حالات سے گزر رہی ہے, آن کی آن میں لمحوں میں پتہ چلا کہ آج 50 مر گئے, آج 100 مر گئے, آج 150 مر گئے, آج 1000 مر گئے, آج 10000 مر گئے. یہ ساری خبریں روز آتی رہتی ہیں, اپنے جو ہے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے بھی ہیں اور کانوں سے سنتے بھی ہیں اور آنکھوں سے پڑھتے بھی ہیں ان خبروں کو, لیکن اس کے باوجود ہم اس سے کتنی عبرت حاصل کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس موت تو انہیں کو آنی تھی, آ گئی, ہم پر تو آنے والی نہیں, لہذا کوئی فکر پیدا نہیں ہوتی. تو یہ ہو تو سکتا ہے نا کہ ہم جہاں 50 مرے ہیں اور جس سبب سے مرے ہیں وہ سبب یہاں بھی تو ہو سکتا تھا, اس لیے ہم اس کی کوئی فکر کرتے آخرت کی, لیکن آخرت کی فکر نہیں بلکہ دنیا میں ہم اپنی مگن ہیں. ایک خبر پڑھی یا سنی اور سننے کے بعد پھر اپنے جو کام میں تو اس مصروف ہو گئے, بس ختم. آج کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والا بھی نہیں, الا ماشاء اللہ جنہیں اللہ نے کچھ سوچ و فکر دی ہوئی ہے, آخرت کی سوچ رکھتے ہیں, وہ تو ان معاملات پر غمزدہ بھی ہوتے ہیں, انا للہ بھی پڑھتے ہیں اور جو ہے وہ آخرت کی فکر بھی کرتے ہیں. تو میرے عزیز و اصل تو ہم سب کو کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی صحابہ کرام کی جو آخرت کی فکر سے بھرپور تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فکر پیدا کرنا چاہتے تھے, اس لیے بعض حلال چیزیں بھی صحابہ کرام کے لیے آپ مناسب خیال نہیں فرماتے تھے. ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنا گھر درست کر رہے ہیں, گھر کون سے اس زمانے میں بڑے قلعے ہوتے تھے, جھونپڑیاں ہوتی تھی, اس کو درست کر رہے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو, تو بتایا کہ اپنی دیوار ٹھیک کر رہا ہوں, درست کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ موت اس سے بھی پہلے آنے والی ہے, مطلب یہ تھا کہ تم کس کام میں مشغول ہو. آج ہم مکان بناتے ہیں تو ہمیں سال سال, دو دو سال, تین تین سال لگ جاتے ہیں, حالانکہ ان کے مکان ہی کیا تھے, اگر صبح بنانے شروع کرو تو شام تک مکمل ہو جائیں, ایسے مکانات ہوتے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ اپنے صحابی کو کہ تم جس کام میں مشغول ہو موت اس سے بھی پہلے آنے والی ہے, یعنی اب یہ پتا نہیں ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر سکو یا نہیں, لیکن موت آ سکتی ہے. مطلب یہ تھا کہ اپنی فکر کو آخرت کے لیے وقف کر دو. یہاں حالانکہ مکان بنانا کوئی ناجائز نہیں, کوئی حرام نہیں, اور اس کی تفصیلات ہیں, اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن مکان بنانا بہرحال ناجائز نہیں ہے, انسانی ضروریات میں سے ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صحابہ کرام کی ایسی جماعت تیار کرنا چاہتے تھے کہ جن کے دل و دماغ میں آخرت بسی ہوئی ہو، ہر قدم پر ان کو آخرت کا سامنا ہو، ان کو فکر ہو اس بات کی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اذکروا حازم اللذات الموت، کہ آخرت یعنی اپنی موت کا ذکر کرتے رہو جو موت لذتوں کو ختم کر دینے والی. دیکھیے اگر خدا نہ کرے کوئی ذرا سا حادثہ ہو جاتا ہے، چاہے انسان کو کتنی ہی خوشیاں کیوں نہ ہوں، لیکن وہ موت جو ہے اس کی لذتوں کو اور مزوں کو کرکرا کر دیتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنی موت کو یاد کرتے رہا کرو، کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے عنوان بدل بدل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی نصیحتیں فرمائی ہیں. اسی لیے یہ بھی حکم فرمایا کہ بھی قبرستان جانے کی ترغیب بھی دی آپ نے، کیونکہ آدمی قبرستان جاتا ہے یقیناً جو لوگ وہاں مدفون ہیں کبھی ہماری طرح گھومتے تھے، پھرتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، وہ بھی کسی کے لاڈلے تھے، کوئی ان کا لاڈلا تھا، کسی سے وہ محبت کرتے تھے، کوئی ان سے محبت کرتا تھا، لیکن آج قبروں میں سوئے ہوئے. تو یہ فکر پیدا کرنے کے لیے کہ قبرستان جاؤ، اپنی موت کو یاد کرو، وہاں پر بھی اصل مقصد یہی. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا کہ آخرت کی فکر ہم میں تاکہ آ جائے اور دنیا کو ہم ترجیح نہ دیں آخرت کے مقابلے میں. یہاں کا دکھ بھی اگر ہے تو وہ عارضی ہے، یہاں کی تکلیف بھی عارضی ہے، یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں. جس کو خوشی ملتی ہے دائم ہی نہیں ملتی، وہ خوشی ایک دن ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو غم ہے انشاءاللہ وہ غم بھی ختم ہو جاتا ہے. ایک آدمی اگر خوشی میں ہے تو وہ خوشی ایک دن ختم ہو جائے گی، اور نہیں تو موت تو بہرحال وہ خوشی ختم کر ہی دے گی، موت تو آنی یقینی. اور اسی طریقے سے اگر کوئی غم میں مبتلا ہے اور غم اس کا اگر طویل بھی ہو گیا تو کتنا طویل ہوگا، ایک دن موت آئے گی تو اس کا غم ختم ہو جائے گا. تو بہرحال ختم ہو جانے والی چیز. اس لیے ایک تو یہ بتایا کہ اس سے دنیا کو ترجیح مت دو بلکہ آخرت کی فکر کرو. اور یہ فکر پیدا کیسے ہوگی؟ یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی فکر پیدا فرمائی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے اور ایک علاقے سے گزرے جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، جنگل تھا غالباً. آپ نے گڈریا کو دیکھا، ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا. تو آپ اس کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ بھائی تمہیں تمہارے پاس کچھ دودھ وغیرہ ہوگا، چونکہ بکریاں چرا رہے ہو تو دودھ پینے کو مل جائے گا. تو اس گڈری نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو اجرت پر لے کر انہیں آیا ہوں، چرا رہا ہوں، اس لیے میں ان کا دودھ نکال کر آپ کو نہیں دے سکتا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کل کے حکمرانوں کی طرح تو تھے نہیں، وہ تو فکر بھی پیدا کرتے تھے، جانچ بھی کرتے تھے، پڑتال بھی کرتے تھے کہ یہ آدمی ہے کیسا. چنانچہ آزمائش کے لیے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں ایک طریقہ ایسا نہ بتا دوں کہ تمہارا بھی کام ہو جائے گا، میرا بھی کام ہو جائے گا. فرمایا وہ کیا؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تمہیں کچھ پیسے دے دیتا ہوں، کچھ چیز دے دیتا ہوں، جس کے بدلے میں تم مجھے بکری دے دو. تو وہ جو رقم، یہ پیسے، جو چیز بھی ہے اس سے تم اپنا کام نکال لینا، اور اس بکری سے میرا یہ کام نکلے گا، فی الحال تو میں دودھ پی لوں گا، بعد میں ضرورت پیش آئی تو اس کو کاٹ کر اس کا گوشت بھی کھا سکتا ہوں میں. تو اس لیے میری بھوک کا سامان بھی ہو جائے گا اور تمہارا سامان بھی ہو جائے گا، تمہاری ضرورت کے پیسے تمہیں مل جائیں گے، تمہارے کام آ جائیں گے. اس شخص نے جب یہ بات سنی تو فوراً ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ یا رجل فائن اللہ، اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ کہاں چلا گیا؟ مطلب یہ ہے کہ تم نے مجھے جو ترکیب بتائی ہے کیا اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ یقیناً اگر میں ایسا کر لوں گا تو اللہ تو دیکھنے والا ہے. بہرحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امتحاناً چونکہ یہ بات کہہ رہے تھے، آپ نے اسے شاباش دی اور فرمایا کہ شخص جب تک تجھ جیسا ایک شخص بھی موجود ہے یہ دنیا ہلاک نہیں ہو سکتی. تو یہ وہ فکر تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی تھی، حتیٰ کہ بکری چرانے والے گدریے کے دل میں بھی خوف خدا تھا. اگر خوف خدا آپ نکال دیں کچھ بھی نہیں. ہمارے یہاں فورسز کا خوف، پولیس کا خوف، رینجرز کا خوف، مختلف جو ہے وہ خوف ہم نے پیدا کر رکھے ہیں، لیکن یہ خوف کب تک ہوگا؟ جب تک سامنے کوئی موجود ہے ممکن ہے کوئی گناہ سے رک جائے، برے عمل سے رک جائے، لیکن جیسے ہی پولیس ہٹی، جیسے ہی فوج گئی، پھر دوبارہ گناہ. اور آج کل تو یہ ہے کہ صاحب فلاں شخص رشوت لیتا ہے، لہذا اس کے لیے جو ہے ایک اور محکمہ بنانا چاہیے جو رشوت خوری کا خاتمہ کرے. اب جو رشوت خوری کے خاتمے کے لیے فورسز آئی، پتہ چلا اس پر ایک اور فورس بٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ بھی رشوت لیتے ہیں لہذا ان کی بھی نگرانی کرنے کے لیے ایک اور ہونا چاہیے. تو حقیقت یہ ہے کہ چاہے آپ فوج پر فوج بٹھاتے رہیں, نگرانوں پر نگران بٹھاتے چلے جائیں, لیکن معاملات ختم نہیں ہوں گے جب تک آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوگی. کوئی آدمی حرام خوری سے بچے گا نہیں. ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہاں تو پھر بھی جو معاملے ہیں سو ہیں. فرمایا کہ امریکہ میں جہاں پر صرف 3 منٹ کی کال پر پولیس آ جاتی ہے, وہاں بھی معاملات یہ ہیں کہ فرمایا کہ جب میں ایک جگہ باہر جانے لگا تو مجھے وہاں کے رہنے والوں نے کہا کہ صاحب ہاتھ میں گھڑی ہے تو اسے بھی اتار کے جیب میں ڈال لیں, اور اگر پیسے ہیں تو پیسے بھی تھوڑے بہت ایسے جیب میں رکھ لیں جو ضرورت جس کی پیش آنے والی ہو, ورنہ پیسے بھی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک 3 منٹ میں پولیس آ جاتی ہے, لیکن 3 منٹ میں اگر کام کر کے چلے جاتے ہیں, اس گھڑی کے لیے آپ کو مار ڈالیں گے, ان پیسوں کے لیے آپ کو ختم کر دیں گے. جب تک پولیس آئے گی آپ کا خاتمہ ہو چکا ہوگا. تو مطلب یہ کہ باوجود اس کے کہ وہاں قانون کی عملداری ہے, ہمارے یہاں قانون کی عملداری نہیں. وہاں اگرچہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس دنیا کو ترجیح دینے والے لوگ قتل و غارت گری سے باز نہیں آتے, لمحوں کے اندر قتل کر دیتے ہیں, ختم کر کے چلے جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ چاہے قانون کی عملداری ہو چاہے نہ ہو, جب تک آخرت کا خوف نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ اپنے دل میں آخرت کا خوف پیدا کریں. اللہ کا خوف ایسی چیز ہے, مجلس میں ہوں گے تب, تنہائی میں ہوں گے تب, ہمیشہ وہ خوف اگر ہوگا تو گناہ سے بچے گا. میں ہمیشہ اس موقع پر ایک مثال دیا کرتا ہوں, اور سچی بات یہ ہے کہ اس سے اچھی مثال میں نے سنی نہیں کسی سے. ممکن ہے اس سے اچھی مثالیں ہوں. ہمارے تبلیغی بزرگ مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے, ان کی زبان سے میں نے یہ بات سنی تھی اور بڑی اچھی مثال انہوں نے دی. اللہ رب العزت کے استہزار کا کی مثال اس سے بہتر شاید نہ ہو کوئی. فرمایا کہ میاں, اگر کوئی شخص کسی کمرے میں بند ہو, اس کے ساتھ کوئی عورت ہو, اور منہ کالا کرنے کے لیے وہ اس کمرے میں گئے ہوں, اور اچانک ان کو اس بات کا پتہ چل جائے, استہزار ہو جائے, یا ان کے دل میں خیال آئے کہ اس کمرے میں جو دروازہ ہے, جو تالا لگا ہوا ہے, وہاں کی جھیری سے کوئی بچہ جھانک رہا ہے. فرمایا خالی اگر یہ دل میں خیال آ جائے اور ان کو یہ احساس ہو جائے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے, تو ان کے ارادوں پر اور ارمانوں پر اوس پڑ جائے گی, سارے خیالات گناہ ہو کے بھاگ جائیں گے محض اس خیال سے کہ کوئی بچہ انہیں دیکھ رہا ہے. فرمایا کہ اگر یہ خیال, چھوٹے بچے کا خیال, یعنی اگر ہمارے خیالوں کو ہمیں دیکھ رہا ہے, تو گناہ سے ہمیں روک سکتا ہے, ہمارے ارمانوں پر اوس ڈال سکتا ہے. اگر یہ خیال جم جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو بتائیے پھر کوئی گناہ کیسے کرے. یہ سب اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف نہیں, اس بات کا ہمیں احساس نہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں. حالانکہ حقیقتاً اللہ تعالی ہمیں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, چاہے ہم تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوں, چاہے ہم جنگل میں بیٹھے ہوں, چاہے ہم شہر میں بیٹھے ہوں, کہیں بھی ہوں, اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں. اگر اس بات کا استہزار ہمارے دل میں جم جائے تو یقیناً ہم گناہوں سے رک جائیں گے. تو بہرحال بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ کا خوف, اگر یہ دل میں آ جائے تو انشاءاللہ سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں. جیسے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں, جب وہ گشت فرما رہے تھے رات کو, تو آپ نے صبح کے وقت غالباً ماں اور بیٹی کی جو گفتگو سنی کہ ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے, اور بیٹی کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے. تو اس نے کہا کہ امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں یہاں پر, تم اس وقت تو یہ کام کر گزرو. تو اس نے یہی کہا کہ بے شک اماں, امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے, لیکن امیر المومنین کا امیر تو دیکھ رہا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں سنی, اور بعد میں جب تشریف لے گئے صبح کے وقت, اس بچی کو بلوایا, معلومات کی, اور پھر اس کے بعد اپنے صاحبزادے سے اس کا نکاح کر دیا. یہی چیز دیکھی جاتی تھی کہ خوف خدا کس میں ہے, دینداری کس میں ہے, یہی تو دینداری, اور دینداری کس کا نام ہوتا ہے. اور پھر اس سے اسی کے نسل سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. تو یہ چیز دیکھی جاتی, تو خوف خدا اس چیز کا نام. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے دلوں میں پیدا فرمایا کہ تنہائی میں بھی وہ گناہوں سے بچتے تھے کہ اللہ رب العزت ناراض نہ ہو جائے. آج یہ خوف خدا ہماری ہم میں سے اکثریت کے دل سے نکل گیا, جس کی وجہ سے ہم چاہے مجلس میں ہو, چاہے حکومت میں ہو, چاہے کوئی حکومت میں نہ ہو, اور کوئی پولیس میں ہو نہ ہو, یہ سب گناہ آج ہم کر رہے ہیں رات دن. بات یہ ہے کہ اگر یہ فکر پیدا ہو جائے, فکر پیدا کہاں ہوگا؟ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے. یعنی خوف خدا, اللہ کا خوف, آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے. یعنی جس کو آخرت کی فکر ہو اس کی فکر میں چلا جائے جس کو آخرت کی فکر ہو. یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو ایسے لوگوں کی صحبت میں چلے جائے جو آخرت کی فکر رکھتے ہوں, انشاءاللہ وہ فکر ہمارے دل میں بھی پیدا ہو جائے گی. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا. جادوگر بلوائے گئے, فرعون نے جادوگر بلا لیے. ان جادوگروں نے فرعون کو بہت پکا کیا اس بات پر کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا آئین لنا لاجرن ان کنا نحن الغالبین, اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کچھ اجر ملے گا, کچھ انعام ملے گا؟ قال نعم فإنکم لمن المقربین, اگر ایسا ہو گیا تم غالب آ گئے تو تم مقربین میں ہو جاؤ گے ہمارے, ہم تمہیں وزیر اور مشیر بنا لیں گے اپنے. تو بہرحال انہوں نے اپنا جادو دکھلایا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم بھی اپنا عصا پھینک دو بھائی زمین پر. تو وہ عصا جو ہے ایک دم ایک بہت بڑا اجدہے کی شکل اس نے اختیار کی اور ان کا سارا جادو ختم ہو گیا. تو انہوں نے جب یہ عمل دیکھا تو اس وقت یہ کہا کہ آمنا بربی ہارون اور موسیٰ, ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. تو اس نے فرعون نے یہ کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے, یعنی ابھی تو میں نے تمہیں اجازت بھی نہیں دی اور تم نے ان کا ایمان قبول کر لیا, ان پر ایمان لے آئے. انہوں نے جو بات کہی وہ یہ تھی قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا, کہ جو تیرے ترغیبات ہیں, جو تیرے انعامات ہیں, ہم نے جب آخرت دیکھ لی ہے تو ہم اس کو ترجیح نہیں دیں گے. دیکھیں بل تو سرون الحیات الدنیا میں نے آیت تلاوت کی تھی, یہاں پر بھی قالوا لن نؤثرك وہی الفاظ ہیں تقریباً, کہ ہم دنیا کو ترجیح نہیں دیں گے, اب ہم نے اب آخرت کو ترجیح دینی ہے اور تیرا جو جی چاہے تو کر لے, فقضی ما انت قاض, اگر تو ہاتھ کٹوانا چاہتا ہے ہاتھ کٹوا دے, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں اب تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا. اس نے کہا فقضی ما انت قاض, جو تمہارا جی چاہے کر لو, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تم زیادہ سے زیادہ اس دنیا ہی میں تکلیف پہنچا سکتے ہو, جان ہی لے سکتے ہو سو لے لو, اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کر سکتے, لہذا اگر تم جان لینا چاہتے ہو لے لو. بتائیے یہ کہاں سے حاصل ہو گئی چیز ان کو؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑی سی صحبت انہیں میسر آ گئی, تھوڑے سے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت ملی, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کو ایسا مضبوط کر دیا, پختہ کر دیا, کہ کہاں تو وہ دنیا کو ترجیح دے رہے تھے, دنیا پر مر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ صاحب ہمیں کیا انعام ملے گا, اور آج وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے انعام کی ضرورت نہیں ہے, جاؤ جو چاہے تمہیں کرنا ہے کر لو, ہم تو آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. ایک نبی کی صحبت, ذرا سی صحبت ایمان لانے کے بعد یہ اثر رکھتی ہے, چونکہ انہوں نے پہلے ایمان قبول کیا اس کے بعد پھر یہ سب باتیں ہوئی. تو ایمان کی حالت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یہ اثر رکھتی ہے. اسی طریقے سے دیکھیے جو ان کے ماننے والے ہیں انبیاء علیہ السلام کے, ان کی صحبت میں اگر کوئی جائے گا تو بھی انشاءاللہ یہی اثر ہوگا, بشرط ہے کہ وہ متبع سنت ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو. تو جب ہم ان کی صحبت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ یہ اثر ہم ان میں بھی ڈال دیتا ہے اور ان کی صحبت سے وہ اثر پھر ہم میں بھی آ جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, آخرت کا خوف دل میں رکھتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی صحبتیں اختیار کریں, اس کے نتیجے میں ہمارے دل میں بھی آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی, اور جو اصل مقصود ہے. ورنہ حقیقت تو یہ کہ انما تکون یدرک الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, موت تو تمہیں ہر جگہ آ جائے گی چاہے جہاں چلے جاؤ. صحابہ کرام موت سے نہیں ڈرتے تھے, اس لیے کہ ان کو موت پر ان کا پختہ ایمان تھا. آج بھی ہر شخص اگر سے یہ بات جانتا ہے, کسی بڑے سے بڑے ملحد سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ موت کا انکار نہیں کرے, لیکن اس کے باوجود اپنے الحاد پر قائم. وجہ اس کی یہی ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اسے میسر نہیں, آخرت کی فکر نہیں, اللہ کا خوف دل میں نہیں, جس کے نتیجے میں آخرت کو ترجیح دے آدمی. چونکہ یہ سب چیزیں میسر نہیں ہیں اس لیے دنیا ہی کو ہم ترجیح دیتے ہیں. تو بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ ہم آخرت کو ترجیح دیں, آخرت کی فکر دل میں رکھیں. اگر یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ حاصل ہوگی اللہ والوں کی صحبت, صحبت بڑی چیز ہے. میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں تو اللہ نے پھر بھی شعور عطا فرمایا ہے، عقل عطا فرمائی ہے، لیکن صحبت ایسی چیز ہے کہ اگر یہ صحبت اگر پھول کو بھی حاصل ہو جائے جس میں شعور نہیں ہے، گھاس کو بھی حاصل ہو جائے تو اس میں بھی وہ چیز پیدا ہو جاتی. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص انسان کسی سمندر پر، ساحل سمندر پر جاتا رہے اور اس کی صحبت اختیار کر لے تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے دل و دماغ میں تراوٹ آ جائے گی، اس لیے کہ اس نے صحبت سمندر کی اختیار کر لی، نتیجتاً اس کی طبیعت میں فرحت اور شادمانی اور خوشیاں اور تراوٹ پیدا ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی آدمی تندور پر رہتا ہو، سارے دن آگ کے پاس بیٹھتا ہو، لڑائی جھگڑے کرتا رہے گا، کیونکہ اس کی طبیعت میں، اس کے دل و دماغ میں یبوست تاری ہو جائے گی، خشکی پیدا ہو جائے گی. اس لیے جس کی صحبت اختیار کرو گے اس کے اثرات محسوس کرو گے انشاءاللہ. لوہا ویسے تو آپ ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، لیکن اگر اس لوہے کو آپ آگ میں ڈال دیں اس کے بعد یہ انگارا ہو جائے گا، پھر پکڑ کے دکھائیے ذرا. اس لیے کہ آگ کی صحبت میں رہ کر لوہا خود آگ بن جاتا ہے، اس کے بعد اس میں وہی چیز تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جو آگ میں پیدا ہو جاتی ہے. اب اگر آپ کسی چھپر پہ ڈال دو، چھپر بھسم ہو جائے گا، جل کر راکھ ہو جائے گا. خوش گھاس میں ڈال دو، جنگل اگر ہے تو وہ جل جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر وہ چیز پیدا ہو گئی جو آگ میں، کیونکہ آگ کی صحبت اس نے اختیار کی. کافور کی گولیاں کپڑوں میں ڈال دو، ایک سال کے بعد نکالو، کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہوگی کافور کی، حالانکہ وہ کپڑے کافور نہیں ہیں، لیکن چونکہ فرنیل کی گولیاں، کافور کی گولیاں ہم نے ڈالی، اس میں خوشبو پیدا ہو گئی. تو اللہ کے بندو، جب یہ ایسی چیزیں جن میں شعور نہیں ہیں وہ اثرات رکھتی ہیں اپنے اندر، تو جو ایمان، جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے اس کی صحبت کا اثر ہم پر کیوں نہیں آئے گا؟ یقیناً پیدا ہوگا. اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں آدمی اگر رہے تو یقیناً پھر گناہ بھی چھوٹتے ہیں، پھر آخرت کی فکر بھی پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے، پھر گناہوں سے بھی انسان بچتا ہے. آج ہم دیکھیے رات دن گناہوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس کی فکر بھی نہیں ہوتی ہمیں، یعنی گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. بعض لوگ اگر گناہ کو گناہ سمجھیں تو ایک دن چھوڑ دیں گے، لیکن جو آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا وہ چھوڑے گا کیسے؟ جیسے بیمار آدمی اگر اپنی بیماری کو بیماری نہ سمجھے تو علاج کیا کرائے گا؟ اگر وہ سنجیدگی سے سمجھے کہ واقعتاً یہ بیماری ہے تو علاج بھی کرا لے گا، لیکن اگر وہ بیماری ہی نہیں سمجھ رہا تو علاج بھی نہیں کرائے گا. اسی طریقے سے اگر ہم گناہ کو گناہ نہیں خیال کریں گے تو ان گناہوں کے چھوڑنے کی فکر بھی پیدا نہیں ہوگی. اس لیے گناہوں کو چھوڑنے کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور یہ چیز بھی حاصل ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے. ہمارے حضرت والا ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھو، لوگ تو کام کرنے پر پیسے دیتے ہیں، مزدوری دیتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک آپ سے کام کرایا، بجری اٹھوائی، سیمنٹ ڈھوئی اور جناب بلاک اٹھائے، تب جا کے آپ کو شام کو 300-400 روپے ملے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کام نہ کرو لیکن ہم سے اجرت اور مزدوری لے لو. اور کون سا کام نہ کرو بھائی؟ گناہ کے کام مت کرو. دیکھو گناہ کے کام میں تو کچھ کرنا پڑے گا نا، لیکن گناہ نہ کرنے میں تو کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا، خالی رکنا ہے. گناہ کرنے میں توانائیاں خرچ ہوتی ہیں، ضائع ہوتی ہیں، لیکن گناہ نہ کرنے میں کوئی توانائی خرچ نہیں ہوتی. اب اگر آدمی کوئی بھی گناہ کر رہا ہے تو یقیناً اس میں آدمی چل کر جائے گا، جو کچھ بھی کرے گا گناہ کے کام میں توانائی خرچ ہوگی. اگر کوئی دماغی کام ہے تو دماغ بھی لڑانا پڑے گا کہ یہ کام میں کیسے کر لوں، اس گناہ تک کیسے پہنچوں، چوری کس طرح کروں. اس کے لیے چل کے جائے گا، اپنے ساتھ کسی کو لے کے جائے گا، اپنے لیے 100 جو ہے ہتھکنڈے استعمال کرے گا، اپنی حفاظت کا انتظام کرے گا، ساری توانائیاں ہیں نا. لیکن اگر آدمی کہے کہ چوری نہیں کرنی تو بتاؤ اس میں بھی کوئی توانائی استعمال ہوتی ہے؟ تو اللہ رب العزت ایسے کریم آقا ہیں کہ نہ کرنے پر عطا فرما رہے ہیں کہ گناہ مت کرو، گناہ کے کام نہ کرو اور اجر و ثواب لے لو. تو بھلا کوئی کریم آقا ایسا بھی ہوگا کہ نہ کرنے پر کچھ دیتا ہو؟ جو بھی ملے گا آپ کو ایسا ملے گا جو کرنے پر دے گا. کام کرو گے تو پیسے ملیں گے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں گناہ کے کام مت کرو اور اجرت ہم سے حاصل کرو. اس سے بڑا کریم آقا کو، میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہیں، ان سے قطرہ مانگو اللہ تعالیٰ دریا عطا فرما دیتے ہیں. ان کی عطا تو ایسی ہے، جب وہ عطا فرماتے ہیں تو اسی طرح عطا فرماتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہے کہ تھوڑا سا عطا کر دیا، تھوڑا سا دے دیا اور اس کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت کا معاملہ تو نرالا ہے بالکل. بہرحال اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، اس کے لیے بھی یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کی جائے، یقیناً وہاں سے یہ دولت لے کر آپ واپس لوٹیں گے، وہ تاثیر قلب آپ کے دل میں بھی پیدا ہو جائے گی جو ان کے دل میں اللہ نے رکھی. ایک بزرگ کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تم فلاں شخص کی خدمت میں جایا کرو، صحبت میں جایا کرو. انہوں نے لکھا تھا کہ حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے، فرمایا کہ میاں فلاں صاحب ہیں, بک ڈپو کے مالک ہیں, وہاں جایا کرو تم. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے خط لکھا کہ حضرت الحمدللہ ان کی صحبت میں جانے وہاں میں جاتا رہا آپ کے کہنے پر, اور اب الحمدللہ غصہ طبیعت سے جاتا رہا, اللہ نے حلم اور بردباری دل میں پیدا کر دی. لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی کہ انہوں نے نہ کبھی مجھے کوئی نصیحت کی اور نہ کبھی کہا کہ غصہ مت کرو, بس میں آپ کے کہنے پر جاتا رہا کچھ وقت تک, پابندی کی میں نے عرصے تک جاتا رہا, تب جا کر یہ صفت مجھ میں پیدا ہو گئی. تو یہ صفت پیدا کیسے ہو گئی, انہوں نے تو کبھی مجھ سے نہیں کہا. فرمایا بعد میں حضرت جواب میں لکھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ان کے قلب میں صفت حلم جو ہے اللہ نے رکھ دی تھی, بردباری تھی, تو وہ ان کے قلب کی تاثیر تمہارے دل میں سرائیت کر گئی, یعنی اس کا اثر تمہارے دل پر بھی ہوا. اس سے پتا چلا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وعظ و نصیحت سن کے آؤ کہیں. اللہ والوں کی صحبت میں جانا یہ خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہماری. اگر ہم ان کی صحبت میں خالی بیٹھ جائیں اور جا کے کچھ دیر بیٹھ کر آ جائیں, تب بھی انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہے, انشاءاللہ ان کے قلب کی تاثیر ہمارے دل پر اثر کرے. تو اس لیے اگر وہ بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ خاموش بیٹھے رہتے, لیکن ان کے صحبت میں بیٹھنے کا بھی اثر ہوتا ہے. میں نے سنا بعض بزرگوں سے کہ بعض بزرگوں کے وجود میں اللہ نے برکت رکھی ہوتی, آپ صرف ان کی صحبت میں چلے جائیں تو انشاءاللہ وہ برکت ادھر بھی منتقل ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں میں جانا اور ان سے فائدہ حاصل کرنا انشاءاللہ خیر سے خالی نہیں ہوتا. جب ہم جانا شروع کریں گے کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آخرت کی فکر بھی عطا فرما دیں اور آخرت کو ترجیح دینے والے بھی ہم بن جائیں, اسی طرح گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے. ایک حدیث آخر میں سنا کے میں ختم کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی تہجد گزار آدمی سے آگے نکل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے, تہجد گزار سے آگے نکل جائے. اور بات یہ بھائی کہ تہجد گزار آدمی بھی اگر تہجد بھی پڑھتا ہے اور گناہوں کو بھی نہیں کرتا, اختیار نہیں کرتا, چھوڑا ہوا ہے, تو یقیناً اس کا درجہ یقیناً اونچا ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ نجات تو دونوں کی ہو جائے گی, اس کی تہجد پڑھنے کی وجہ سے اور تمہاری گناہوں کو گناہ نہ کرنے کی وجہ سے. تو نجات میں تو دونوں ہو جائیں گے برابر, صرف فرق کیا رہے گا درجات کا, اس کا درجہ تھوڑا اونچا ہوگا تمہارا نیچا ہوگا, لیکن اصل نجات ہو جائے یہی بہت بڑی کامیابی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا مواخذہ نہ فرمائے, برابر سرابر چھوٹ جاؤں, یعنی جو نیکیاں میں نے کی ہیں اس کا چاہے مجھے اجر ثواب نہ ملے, اور جو گناہ مجھ سے سردد ہوئے ان پر باسپورس اور پکڑ نہ ہو, برابر سرابر چھوٹ جاؤں, تو بھی بہت بڑی کامیابی. تو اندازہ لگائیے اگر ہماری نجات ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, گناہوں کو ترک کرنا یہ بڑی نعمت ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چاہے ہم نفلی عبادات کثرت سے نہ کریں لیکن گناہوں کو ترک کر دیں, یہ بھی آخرت کی فکر ہی کا نتیجہ ہوگا انشاءاللہ. اگر آخرت کی فکر ہوگی پھر انسان اللہ کی نافرمانیوں کے کاموں کی طرف نہیں بڑھے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے, رخصت ہو چکے, اللہ ان سب کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. ہمیں اللہ دین پر ثابت قدمی عطا فرما, حتیٰ کہ دنیا سے جب رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.